بعد میں پورا اعتماد کرنا، مناسبت بھی دیکھ لینا ایک دوسرے سے. بعض بزرگ تو مناسبت دیکھنے میں عجیب عجیب طریقے اختیار کرتے تھے. ایک آیا تو اس کو کھانے کے لیے بٹھائے، سالن کی خاص مقدار دے دی، روٹی دے دی، یہ روٹی ہے یہ سالن ہے. تب جیسا اتنی مقدار میں سالن ہے روٹی کے ٹکڑوں میں، اسی مقدار سے لگا کے کھا لینا چاہیے نا، تاکہ روٹی سالن دونوں برابر ہو جائے. تو اس نے ایسا نہیں کیا، آدھی روٹی ہے مثلا، تھوڑا سا سالن ہے، تو دو تین لقموں میں سالن ختم کر کے باقی روٹی لے کے بیٹھ گیا، حالانکہ ہے ہی نہیں باقی کا سالن. فرمایا کہ بھائی تمہاری طبیعت میں اعتدال نہیں ہے، تم جاؤ نا. اسے بڑھا دیا اس کو. اتنی مقدار استعمال کرنی چاہیے، کام چل جائے، یہ روٹی کا بھی ہو سالن کا بھی. آدمی کی طبیعت میں ایک مناسبت ہونی چاہیے، توازن ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے. سید بلخی رحمۃ اللہ علیہ غالباً بلخ کے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس یا دلی سے ایک صاحب گئے بلخ کو مرید ہونے کے واسطے، دو آدمی گئے. وہاں جانے کے بعد ان کی مسجد میں جو حوض تھا اس کے اوپر بیٹھے ہوئے بات چیت شروع کی. تو جس بزرگ سے ملنے گئے تھے وہ بزرگ ان لوگوں کو دیکھ لیے، اور یہ بھی دیکھے کہ دونوں ہاؤس پر بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور بات چیت بھی جو کر رہے ہیں تو کچھ ایسی زور سے کر رہے تھے کہ سنائی دے رہی تھی کیا بول رہے ہیں. تو وہ لوگ یوں بول رہے تھے کہ وہ ہمارے مسجد کا جو ہاؤس ہے یہ اس سے بہت بڑا ہے. تو سن لیا. لینے کے بعد میں جب وہ لوگ فارغ ہو کے آ کے ملے ان سے تو کہنے لگے کہ حضرت ہم آپ سے بیعت ہونے کے واسطے آئے. تو کہا کہ اچھا بیعت ہونے کے لیے آئے ہو، اچھا وہ ذرا وہ گفتگو تو سناؤ جو تم لوگ ہاؤس پہ کر رہے تھے، کیا بول رہے تھے. ہم لوگ ایسا تذکرہ کر رہے تھے کہ ہمارا ہاؤس بہت بڑا ہے، ہماری مسجد کا ہاؤس اس ہاؤس سے. تو پوچھا کہ بھائی کتنا بڑا ہے تمہاری مسجد کا جو ہاؤس ہے، اس ہاؤس سے کتنا بڑا ہے؟ سب ہوتا نہیں معلوم. کتنا بڑا ہے جا کے ناپ کیا ہو. بلب سے آ رہے ہیں ہندوستان کو، دلی کو آ رہے ہیں، سچے طلب والے تھے، آئے وہاں سے آ کے ناپے. ناپے تو ایک بالش بڑا نکلا، ایک بالش. یہاں سے پھر واپس گئے. واپس جانے والے پوچھا کہ اچھا بھائی بتاؤ کتنا بڑا ہے. اللہ صاحب ایک بالش بڑا ہے. تو حضرت نے یوں فرمایا کہ بھائی ایک بالش بڑا ہے تو اسے بہت بڑا تو نہیں بولتے. اگر اس حوض سے بہت ایک بالش بڑا ہے تو اسے تو بہت بڑا نہیں بولتے. معلوم یہ ہوا کہ تم لوگ اپنی زبان کے استعمال میں محتاط نہیں ہو، اس کی بنا پر جاؤ میں تم کو مرید ورید نہیں کرتا کیونکہ کہ بڑھا دیا اس. بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بڑی سی عادت تھی کہ ایک سچی طلب کے ساتھ میں آدمی وہاں سے آیا اور جناب اس معمولی سی کوتاہی پر اس کو مرید بنانے سے انکار کر دیا، یہ کیا ہے. تو انہوں نے ایک اسی دوسرے بزرگ نے وہ فرمایا کہ بھئی انہوں نے مرید تو نہیں بنایا لیکن جو مقصود تھا ان لوگوں کے جانے کا وہ مقصود پورا ہو گیا. ایک عمل کے ذریعے سے جو انہوں نے ان کی اصلاح کا طریقہ اختیار کیا تو زندگی بھر کی اصلاح ہو گئی. یہ آدمی اپنی زبان کے سلسلے میں قابو میں اپنے آپ کو کر لے تو کامیاب ہو گیا. من سمعتا نجا، جو خاموش ہو گیا وہ تو نجات پا گیا. تو ایک عمل کی اصلاح کیا کی، پوری اصلاح ہو گئی اس کی تقریبا. اس لیے مناسبت دیکھیں، مناسبت دیکھنے کے بعد میں اپنا تعلق قائم کریں اور پھر اس کے بعد میں مجاہدات کی دنیا میں اپنے آپ کو ڈالیں. اب میں عمل کی حیثیت سے یا مجاہدے کے اعتبار سے کیا جن چیزوں میں خصوصیت سے اپنے کو لگے رہنا ہے، کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اس کو سناؤں. کوئی سا بھی شریعت کا جو حکم ہے وہ ہمارے نفس کے خلاف ہے. اصل میں ایک سیدھی سی موٹی سی بات ہے، اسے یاد رکھنا. کوئی چیز کرنے کا حکم ہے تو اس کے کرنے پر نفس پر بار ہوتا. کسی چیز سے رکنے کا حکم ہے تو رکنے پر نفس پر بار ہوتا. مثلا سو رہے ہیں، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اب اٹھ کے جانا یہ حکم کو پورا کرنا ہے. جب حکم پورا کرنے جاتے ہیں نفس پر بار ہوتا. ایسے ہی اچھے قسم کا گانا آ رہا، سننے کو جی چاہ رہا، شریعت کیا کہتی ہے؟ منع کرتی ہے. اب اس سے رکنا یا اس کو بند کرنا، جیسے مثال کے طور پر آج نوجوان بچوں سے یوں کہتے ہیں کہ بابا آج تم خاص طور سے ٹی وی پہ نہیں جانا. چھوٹے چھوٹے بچے بول رہے ہیں امن صاحب آج اتوار ہے، آج کون جاتے بولے؟ اتوار کو اجتماع رکھے ہیں آپ جی، آج کون آتے؟ ارے بھائی کیوں کیوں نہیں آتے؟ صاحب آج تو جی فائنل مقابلہ ہے. بولے وہ چھوڑ کے آج کہاں آ کے ہم دے وہ سن رہے بیٹھے گی آپ کی بات. تو شریعت جو چیز سے روکتی ہے، جب ہم اس سے رکنا چاہتے ہیں تو طبیعت پہ بار ہوتا، گرانے ہوتے. اسی لیے فقہا اور محققین نے یہ لکھا ہے کہ احکام شریعت پر عام طور پر جب آدمی عمل کرنا چاہتا ہے تو نفس اس کا مزاحم ہوتا ہے، نفس اس کی مخالفت کرتا ہے، نفس پر اس کی شاخ گزرتا. شاخ نہیں گزرا تو اجر کہے گا. اسی فجر میں تو خیر بیٹھ گئے مگر پتا نہیں اثر کے بعد میں ملیں گے نہیں ملیں گے، لوگ کچھ تو دکھ رہے ہیں بھائی، نتیجہ تو سامنے آئیں گا، معلوم ہی ہو جائیں گا. ویسے بھی ضروری نہیں معلوم ہونا، تو بھی ضروری نتیجہ اس کا، لیکن معلوم ہو جائیں گا. نہیں معلوم ہوئے بغیر تو رہتا نہیں جی. تو اب یہ موقع تو بار بار ملتا نہیں ہے، اس واسطے اس کو غنیمت جانو جی. ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد کی جو مجلسیں ہیں ان کو غنیمت جاننا. تو احکام شریعت کا جو بنیادی گویا احکام شریعت کی جو نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ نفس انسانی کے خلاف پڑتے ہیں. اسی لیے ضرورت پڑتی ہے مجاہدے کی. مجاہدہ کس کو بولتے ہیں؟ مجاہدہ دراصل نفس کی مخالفت کا نام ہے، نفس کو مشقت کا عادی بنانا، محنت اور مشقت کا نفس کو عادی بنانا. پھر یہ جو محنت اور مشقت کا اسے عادی بنایا جاتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتے ہیں حقوق نفسانی، اور ایک ہوتے ہیں حضوز نفسانی. تو حقوق جو ہوتے ہیں وہ نہیں چھڑائے جاتے، حدیث شریف کے خلاف ہے ایسا کرنا، ان لنفسی کالے کا حق. لیکن جو حضوز ہیں، جو لذت کی مزے کی چیزیں ہیں، اس میں تخفیف کراتے ہیں یا ان کو چھوڑاتے ہیں. تو پھر مجاہدے کی محققین نے دو قسمیں بیان کی. ایک مجاہدہ جسمانی اور ایک مجاہدہ بمعنی مخالفت نفس. تو مجاہدہ جسمانی میں کثرت نوافل ہیں، کثرت روزہ ہے، یہ کراتے ہیں. مختلف قسم کے اعمال میں آدمی کو مشغول رکھتے ہیں کہ نفلیں پڑھتے رہو، نفل روزے رکھتے رہو، اتنی تلاوت کرو، اتنا ذکر کرو، اس میں لگائے رکھتے ہیں. مختلف قسم کے نفلی اعمال کی مشقت آدمی پر ڈالی جاتی ہے. اور دوسری مجاہدے کی قسم وہ ہے جو جسے مخالفت نفس سے اس معنی کا تعبیر کیا جاتا ہے کہ شریعت کے حکم کے خلاف تقاضا اپنے اندر پیدا ہوتا ہے، تو اس موقع پر نفس کی مخالفت کرنا ضروری ہوتا ہے. شریعت کا ایک حکم آ رہا نفس بولنا مت کرو, اب اس کی مخالفت کر. نفس کوئی تقاضا کر رہا ہے ناجائز چیز کا, اب اس کی مخالفت کر کے اس سے بچنا. یہ جو مجاہدہ ہے یہ مجاہدہ واجب ہے. یہ دوسرا اثر مجاہدہ یہی ہے کہ نفسانی تقاضوں کے وقت نفس کی مخالفت کر کے احکام شریعت پر آدمی کا اپنے آپ کو جمائے رکھنا یہ واجب ہے. اس واجب کے حاصل کرنے کے واسطے وہ پہلا مجاہدہ جسے مجاہدہ جسمانی کہتے ہیں, یعنی جب آدمی کو مشقت جھیلنے کی عادت ہو جاتی تو جو اصل ٹائم ہے اس وقت میں مشقت کو جھیل کر نافرمانی سے بچنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا. جیسے اس سے پہلے بھی غالباً کسی موقع پر سنایا گیا کہ وہ ایک ہے حرام کھانے پینے سے بچنا. اب ایک بزرگ مجاہدہ کر رہے تھے, مجاہدہ جسمانی میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے, کھیر کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو بول رہے میں نہیں کھاتا, اب نہیں کھاتا خالی سال ویسے ہی نہیں بول رہے بلکہ خاص انداز سے بول رہے ہیں, یوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب تو میرا اللہ نہیں میں تیرا بندہ نہیں, پھر تیرا کہا کیوں مانو, یوں بول رہے بار بار وہی بولتے جا رہے. لوگوں نے کہا کیا بول رہے سمجھ نہیں آ رہا, تو میرا اللہ نہیں میں تیرا بندہ نہیں پھر تیرا کہا کیوں مانو. تو بولے وہ اندر والا تقاضا کر رہا کہ وہ کھیر بہت دن ہوئے نہیں کھا گی, کھیر کھا تو اس کو بول رہا ہوں تو میرا اللہ نہیں میں تیرا بندہ نہیں پھر تیرا کہا کیوں مانو. اب یہ جو مجاہدہ ہے ظاہر ہے کہ فرض واجب تو ہے نہیں, لیکن جو آدمی اس جائز خواہش سے اپنے آپ کو روک رہا ہے, اب اگر اس کے سامنے شراب پینے کا کوئی تقاضا آئے گا تو عمل کرے گا؟ نہیں کر سکتا. اس کے لیے بچنا آسان ہو جاتا تو اس آسان چیز اس عمل میں آسانی کے پیدا کرنے کے واسطے ایک پہلے نوعیت کا مجاہدہ ہوتا ہے, اسے مجاہدہ جسمانی کہتے ہیں. اگر کسی آدمی کو اس کے بغیر اپنے نفس پر ایسی قدرت حاصل ہو کہ وہ نافرمانی سے اپنے آپ کو ہر وقت بچا لے سکتا ہو تو اس کے واسطے یہ مجاہدہ جسمانی کی ضرورت نہیں. لیکن محققین یوں کہتے ہیں کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کو کسی قسم کی محنت و مشقت کا عادی بنے بغیر نافرمانی کے تقاضے کے وقت میں نافرمانی سے بچ جائے, عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے ضرورت پڑتی آدمی کو کچھ محنت و مشقتوں میں اپنے آپ کو ڈالنے کی, دشواریوں کو جھیلنے کی, نفس کو تھکانے کی. اب اس میں جو کام کرایا جاتا ہے مجاہدے کا اس کے چار ارکان بتلائے گئے, چار ارکان ہیں اس کے. ایک کم بولنا, دوسرے لوگوں سے کم ملنا, تیسرے کم کھانا, اور چوتھے کم سونا. یہ چار چیزیں ہیں, قلت کلام, قلت منام, قلت طعام اور قلت اختلاط مال انعام. یہ چار چیزیں ہیں, چار چیزوں کی تقلیل کرنی ہے. موجودہ زمانے کے بزرگوں پر اللہ رحم فرمائے ان لوگوں نے ان میں سے دو اجزاء میں تھوڑی سی کمی کر دی. کم کھانے اور کم سونے سے متعلق اب وہ سابقہ مجاہدہ باقی نہیں رکھا. یوں کہا کہ بھائی دیکھو, یہ پہلے اس وقت سے سنا دے رہا ہوں کہ زیادہ پریشانی نہیں رہنا اپنے سننے والوں کو, صاحب کھانا ہی بند کر دے رہے ہیں اب تو پھر آگے کے کون سا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یوں بولے تو کم کھانے کا جو مجاہدہ ہے موجود زمانے میں بہت ہلکا کر دیا گیا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ صاحب بس اتنا کھاؤ کہ جس سے کمر سیدھی رہ سکے یا جان موجود رہے, مرنے سے آدمی بچ جائے, بس اتنا. قوت لا یموت استعمال کرتے تھے. موجودہ زمانے میں ایسا نہیں, یعنی بعض بزرگ تو ایسے گزرے پوری زندگی میں ان کی مقدار غذا کیا تھی بولا جا سکتا تھا, میں بھی آپ کے لیے بول سکتا کہ مقدار غذا کتنی ہوئی زندگی بھر ہر مہینے کو پھیلے آ رہے گھروں تو زندگی بھر کا حساب کتاب کرنا تو بہت مشکل. لیکن بعض بزرگ ایسے گزرے کہ زندگی بھر وہ کتنا کھائے ہیں اس کی مقدار متعین بتائی جا سکتے کہ اتنا کھائے. ہمارے موجودہ دور میں حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ تھے جی 25 گرام کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوتی تھی ایک چپاتی جو وہ استعمال کرتے تھے, آدھا انڈا بس, روزانہ کی غذا کل غذا ہے, بیچ میں کوئی چیز نہیں کھاتے, اتنے معمولی سے مقدار تھی. تو اب یہ مجاہدہ تو نہیں رکھا بزرگوں نے. اس وقت میں ہمارے بڑے کیا بول رہے ہیں, ہمارے بڑے یوں بول رہے ہیں کہ پیٹ بھر کے تو کھا لو, جی بھر کے مت کھاؤ, بس اتنا کر لو. ویسے بھی اس میں زیادہ مشقت نہیں پیش آتی, ایک مرتبہ آدمی جی بھر کے بھی کھا لیا تو دوسرے ٹائم میں کمی خود ہی ہو جاتی. تو جی بھر کے نہیں کھانا, کم کھانے کا مطلب یہ, کم سونے کا مطلب میں بھی بڑی تخفیف کر دی, 6 اور 7 گھنٹے کے درمیان تو سو جاؤ, اس سے کم یا اس سے زیادہ مت سونا. اس سے کم سونا بھی صحت کے لیے مضر, اس سے زیادہ سونا نسیان پیدا کرتا ہے جی, سستی پیدا کرتا ہے, دماغ کی کمزوری کا باعث بنتا ہے, غفلت کا باعث ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ بھی نہ ہو, 7 گھنٹے سے زیادہ, 6 گھنٹے سے کم نہیں سونا چاہیے. بس یہ دو کام تو میں سمجھتا ہوں آسانی سے کر لے سکتے, جی بھر کے مت کھاؤ, پیٹ بھر کے کھا لو, حلال وہ ضروری ہے, شرط ہے وہ, اور 7 گھنٹوں سے زیادہ نہیں سونا چاہیے. اتنا کام تو کر لے سکتے, یہ بڑا مشکل کام نہیں. البتہ دو کام ہیں مشکل, ایک کام ہے قلت کلام اور دوسرا کام ہے قلت اختلاط مال انام, کم بولنا مستقل مجاہدہ ہے. عجیب و غریب خصوصیت ہے کلام سے متعلق, کھانے کی خواہش ہوتی ہے لیکن پوری ہو جاتی جلدی ہے نا, پیٹ جب بھر جاتا ہے کھانے کی خواہش ختم, اور پیٹ جب بھرا ہوا ہو تو کھانے کی لذت بھی ختم. آدمی روٹی چٹنی سے خوب شکم سیر ہو کر کھا لے, اس کے بعد لذیذ سے لذیذ غذا بھی سامنے آئے گی اور وہ کھانا بھی جائے گا تو اس کچھ سے زیادہ ذائقہ دار نہیں محسوس ہوں گی. اس واسطے کہ ذائقہ پورا بھوک پر موقوف ہے, اس واسطے ذائقہ باہر نہیں رہتا, سمجھ لو ذائقہ اندر ہے اصل. تو تھک جاتا آدمی کھاتے کھاتے بھی, تقاضا جب کم ہو جاتا ہے تو اس کی چاہت بھی کم ہو جاتی, سوتے سوتے بھی تھک جاتا ہے, پکوڑے درد ہو جاتے اس کی. لیکن زبان کا جو قصہ ہے وہ بڑا عجیب لکھا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو تھکتی نہیں, زبان جو ہے یہ تھکتی نہیں, دوسرے جو ہے ہر چیز کی زیادتی سے اس کی اندر اس کی لذت میں کمی آ جاتی, لیکن کلام کی زیادتی سے اس کی لذت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. یہ ہے فرق. اس کی بنا پر اس بیماری میں عام طور پر لوگ مبتلا رہتے ہیں اور اس مجاہدے میں ناکام ثابت ہوتے ہیں. تو کیا کرنا ہے, بات کم کرنا. باتوں کی 3 قسمیں بتائی ہیں علماء نے, ایک ہے کلام مفید اور ایک ہے کلام مضر اور ایک ہے کلام غیر مفید غیر مضر. وہی ایک ایسا کلام ہے جو فائدہ بخش ہے اور ایک ایسا کلام ہے کہ نقصان دہ ہے, اور ایک ایسا کلام ہے کہ اس کا فائدہ ہے نہ نقصان. 3 قسم کی بات چیت ہوتی ہے. دین اور دنیا کا اگر فائدہ ہے تو کلام کرنا چاہیے, ایسی صورت میں زبان بند نہیں کرنا. ضرورت کے وقت میں اگر آدمی کلام کرے تو چاہے دن بھر کلام کرے. علماء کا مکاشفہ یہ ہے کہ اس سے قلب میں ظلمت نہیں پیدا ہوتی, بزرگوں کا مکاشفہ یہ ہے تو اس سے قلب میں اندھیری نہیں آتی, تاریکی نہیں پیدا ہوتی. اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر امرود کا بیچنے والا دن تمام امرود لے لو امرود لے لو پکارتا رہا تو ذرہ برابر بھی ظلمت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی, لیکن ضرورتن پکار رہا. لیکن اگر کوئی شخص ایک جملہ بھی غیر ضروری طور پر بولتا ہے تو اس کے قلب میں ظلمت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ضرورت پر کلام کرنے سے شریعت نہیں روکتی, خواہ وہ ضرورت دنیاوی ہو خواہ وہ ضرورت دین ہو. اگر کوئی دکاندار ہے 15-20 منٹ آدھے گھنٹے تک مسلسل گاہک سے وہ بات کرتا رہا سمجھانے کے لیے کہ یہ چیز ایسی ہے یہ چیز ایسی ہے یہ چیز ایسی ہے, اب اس سے بات کر رہا وہ جی بھاؤ تاؤ طے ہو رہا ہے, تو اس سلسلے میں اگر وہ مسلسل بات کرتا رہا اور اس میں آدھا گھنٹہ باتیں مشغول رہا تب بھی کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن غیر ضروری جو بات ہوں گی تو اس سے ضرورت پیدا ہونی شروع ہو جائے. تو کلام کی تین قسمیں, فائدہ بخش جو بات ہے وہ اس کو کرنے کی اجازت ہے, مگر معلوم کیسا ہونا فائدہ بخش ہے کہ نہیں ہے اس کے واسطے ذرا سا سوچ لینا بات کرنے سے پہلے, یہ میرا ضروری ہے یا نہیں ہے بولنا, اس سے فائدہ ہونے والا ہے کہ نقصان ہونا, ذرا تعمل کرنا آدمی اور کرنا تھوڑا سا سوچنا اس کے بعد میں بولنا. تو ضرورت میں تو بات کرو, اب اگر ضرورت نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے تو اس میں زبان بند رکھو, دین کا نقصان ہو یا دنیا کا آپ میں زبان بند رکھے. قرآن پاک میں آیا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, کسی آدمی کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی مگر اس کے اوپر ایک نگران ہے نگران. تو اپنے منہ سے جو بات نکل رہی ہے اس کی نگرانی کرنے والا ہے ایک شخص, فرشتہ متعین ہے جو ہماری اقوال کی نگرانی کر رہا کہ صاحب کیا زبان سے جملے اس کے نکل رہے, اچھے برے ضروری غیر ضروری مفید مضر. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ کثرت کلام آدمی کے دل میں قساوت اور سختی پیدا کر دیتا, زیادہ بات چیت دل میں سختی پیدا کر دیتی ہے, اس لیے کلام کم کرنا, بات زیادہ نہیں کرنا, کم بولو. تو جو نقصان دہ بات ہے وہ تو بولنا ہی نہیں, دنیا کا نقصان ہو یا دین کا, دین کے نقصان میں جہاں بولنے کی اجازت نہیں ہے وہاں نہیں بولنا. جیسے مثلا جھوٹ, بولنے کی اجازت نہیں ہے تو جھوٹ نہیں بولنا چاہے کچھ ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک صحابی کی تربیت صرف اس جھوٹ کو بند کرا کے کی تھی, بہت سی برائیاں ان کے پاس تھی ان میں پائی جاتی تھی. وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, عجیب عجیب لوگ آتے تھے اور عجیب عجیب قسم کے مطالبے کرتے تھے, کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ. ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ صاحب میں لمبی جوڑی بات نہیں یاد رکھ سکتا, ایک چھوٹی سی بات بتاؤ. ایک صاحب آئے کہنے لگے صاحب افضل ترین عمل کون سا ہے وہ بتا دو. ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ صاحب میں بہت سی برائیوں کا عادی ہوں لیکن ایک برائی سے میں بچنے کا آپ سے عہد کرتا ہوں, کوئی ایک برائی کے بارے میں آپ کہہ دیجیے کہ اس سے میں بچوں تو اس سے بچ جایا کروں, سب سے بچنا میرے سے نہیں ہو سکتا. اچھا بھائی ٹھیک ہے جھوٹ مت بولو. تو جھوٹ مت بولو کا ارشاد سن کر وہ گیا, جب بھی کوئی برائی بیان کرنے کا وقت آتا تھا تو اسے یہ بات یاد آتی تھی کہ مجھے جا کے سنانا ہے اور جو کیا وہ بول دینا گائے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, وہ ایک چیز سے مجھے بچنا ہے. تو اس کی بنا پر جو بھی برے عمل کرنے کا وہ ارادہ کرتا یہ ڈنڈی پیچھے ہٹنا, she was on an away day to bail us out. तो किसी भी बुरे अमल के करने के इरादे उसके वक्त में जब उन्हें ये ख्याल आता कि मुझे जाकर सही सूरत हाल बयान कर देनी है, झूठ नहीं बोलना है, तो हया से वो उस बुराई से बच जाते थे। तो एक बुराई क्या गई, पूरी बुराइयां चली गई। तो झूठ नहीं बोलना है, हराम है वो। तो यहां जो हिदायत दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि गैर जरूरी बात नहीं करना है, गैर मुफीद बात नहीं करना है, तो मुजिर बात, नुकसानदेह बात करने की इजाजत कहां से मिल सकती है? इससे दीन और दुनिया दोनों का नुकसान है, झूठ के बोलने से, गीबत के करने से, गाली के देने से, तानो दशनी के करने से। दुनिया का भी नुकसान है, आखिरत का भी। आखिरत के नुकसान तो चूंकि मानने वाली चीज है तो इस वास्ते मान लेते, दुनिया का नुकसान देखे तो मानता, मैंने तो नहीं मानता। तो दरअसल ये गीबत से, तान तशनी से, गाली गलौज से दुनिया का भी नुकसान है कि आदमी की इज्जत मुतासिर हो जाती, वकार खराब हो जाता, माहौल में उसके बारे में अलग तासुर कायम होता, लोगों की निगाहों में हकीर होता। इतना ही नहीं बल्कि उसकी वजह से लड़ाई झगड़े फसाद पैदा होकर आदमी का चैन सुकून अमन गारत हो जाता। ये सारे नुकसान हैं इसके। तो कलाम तीन किस्म के हुए, मुफीद, मुजिर, गैर मुफीद, गैर मुजिर। तो जो मुफीद है उसमें तो कोई रुकावट नहीं, रोक नहीं। जो मुजिर है, नुकसान देने वाले हैं, उनसे बचना। नुकसान खा दुनिया का हो या दीन का हो। अब दीन का नुकसान किस किस्म के कलाम से होता है उसके लिए ये दो चार उनवानात आपको बताए गए हैं कि भाई मसलन गाली है, गीबत है, झूठ है, तान तशनी है। ये सारी चीजें वो हैं जिससे आदमी के आकिबत खराब हो जाती है, आखिरत तबाह हो जाती है, अल्लाह नाराज हो जाते हैं। इनसे बचना, और ये आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। किल्लत कलाम का जो मुजाहदा है बहुत मुश्किल काम होता है। पूरे कामों में, पूरे ये चार अनासिर में सबसे ज्यादा मुश्किल काम यही बताया जाता है, कलाम कम करना, यानी जबान पर काबू रखना। हदीस में जब ये बात आई है, मन समा का नजात, कोई तो बात होंगी, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। कितनी बड़ी बात। दरअसल आदमी की जबान का सही होना उसके जाहिर बातिन के सही होने का तर्जुमान है। वो जबान का ताल्लुक जो है वो जाहिर से भी है, बातिन से भी है, आधी अंदर आधी बाहर है ना, बरज़खी हैसियत है उसकी, दिल की तर्जुमान है वो। इसकी बिना पर इसकी बड़ी अहमियत है। हदीस शरीफ में एक दूसरी जगह फरमाया गया है, जो जबान की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ले, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूं। कितनी बड़ी बात। कुरान पाक में फरमाया गया है कि तुम्हारे बोल पर निगरान मुकर्रर है, और हदीस में आया है कि अक्सर लोग जबान की वजह से जहन्नम में जाएंगे, और हदीस में आया है कि आदमी जबान से एक छोटा सा जुमला निकालता है ताला जल्ले शानहु उसके हक में जहन्नम का फैसला करते हैं। तो इसलिए मुजिर कलाम में तो यह ख्याल रखना कि जबान खुलना ही नहीं है। हमारे अकाबिर और बड़े तो चिल्ला कशी करा देते थे चुपशाही की, चुप का चिल्ला, खामोश रहो, बस बोलना नहीं, जबान बंद कर दो। इसीलिए मशायख हक़ा के जो आदाब बयान किए गए हैं उनकी मजालिस के उन आदाब में से एक अदब ये भी, मुंह बंद कर देना, दोनों काना खुले रख देना, मुंह बंद कान खोल के बैठ जाना। हजरत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने तो लिखा है कि चुप रहने वाले शख्स के दिल पर हक़ तआला जल्ले शानहु हिकमत की बातें खोलते हैं, और बड़ी चीज। फारसी का एक शेर है, चूंकि फारसी आती नहीं तो इस वक्त अशार याद भी नहीं रहते, उनका खुलासा जो है वो ये है कि खामोशी आदमी के सीने को मोतियों से भर देती है। खामोशी आदमी के सीने को मोतियों से भर देती है, और मैंने इस राज को मोती से समझा है, सीपी से समझा है, मैंने इस राज को सीपी से समझा। ये तर्जुमा है उस फारसी शेर का। सीपी मुंह खोलने के बाद में उसमें पानी का खतरा आती है, उसका मुंह बंद हो जाता है, और मुंह बंद कर लेंगे जाके बैठ जाती है अंदर, तो पानी का खतरा क्या होता है, मोती बन जाता है। तो कहते हैं कि खामोशी जो है आदमी के सीने को मोतियों से भर देती है, और मैंने इस राज को सीपी से समझा। तो इसलिए बहुत बड़ी दौलत है, अगर बहनें सुन रही हो तो उनके वास्ते तो ये खास सबक है समझो। और आजकल भाया भी उस मिजाज के बहुत ज्यादा हो गए हैं, सवाल होता है कि इनकी भी जुबान रुकती नहीं, कुछ ना कुछ बोलते रहते। तो गैर जरूरी तो बोलना ही नहीं, जरूरी के मुतालिक आपको बात बता दी गई है। जहां तक ऐसे कलाम के ताल्लुक से बात है जिसमें जो कलाम के नामुफीद है नामुजिर, कलाम की एक तीसरी कसम कौन सी है, कलाम की तीसरी कसम वो है जो नामुफीद है नामुजिर है, फायदा नहीं है कुछ उसका, ना दीन का ना दुनिया का कोई फायदा ही नहीं। ऐसे कलाम के बारे में बुजुर्गों ने यह बयान फरमाया है कि ये कलाम भी दरअसल दूसरी जो किस्म है यानी कलाम मुजिर उसी में दाखिल है। क्यों? इस वास्ते कि उतनी देर तक जो गैर जरूरी कलाम में लगा रहा जी, अगर सुभान अल्लाह कहता अल्हम्दुलिल्लाह कहता तो मीजान अमल भर जाता, नुकसान हो गया। कुछ नहीं तो कम से कम गफलत तो आदमी को हो गई, और ये भी नुकसान दे, वक्त उस कदर आदमी का जाया हो गया। अगर उस दरमियान में कोई अच्छे काम करता तो गुनाह का कफारा हो जाता, अच्छी बात करता तो कफारे सैयात होता, तो जाहिर है कि इस एतबार से बड़े नुकसान में रहा। तो इस वास्ते ऐसे कलाम में मशगूली जिसमें आदमी को बजाहिर ना फायदा मालूम हो ना नुकसान मालूम हो, ऐसे कलाम से भी बचना चाहिए। तो किल्लत कलाम के मुजाहिदे में ये तीन चीजें पेश नजर रखना, जो कलाम जरूरी है वो तो करना, और जो कलाम जरूरी ना हो उसके बारे में देखना कि साहब ये मुफीद है गैर मुफीद है। मुफीद है तो कीजिए, मुजिर है तो बचिए। जरूरी किसे कहते हैं? अरे थानवे रहमतुल्लाह अलैह ने जरूरी की तारीफ करते हुए लिखा है लव लाहु लतजर्रा, अगर वो ना हो, अगर कलाम न किया जाए तो नुकसान हो, वो है जरूरी कलाम। जिस कलाम के न करने से आदमी को नुकसान समझ में आ रहा हो तो वहां कलाम करना बड़ा जरूरी हो गया, वहां तो करो कलाम। तो जो कलाम मुफीद है वो करो, और जो कलाम मुजिर है वो नहीं, नुकसान देने वाला जितना कलाम है। हदीस में आता है कि सुबह सुबह पूरे आज़ाए जिस्मानी जबान को बोलते हैं भाई तू ठीक रहना तो हम ठीक हैं, और अगर तू बिगड़ गई तो हम लोग बिगड़ जाते। यानी हमारी सलामती तेरी सलामती पर मौकूफ है। अगर जबान सही सालिम है तो आज़ा भी समझो सही सालिम है, اور اگر زبان صحیح نہیں ہے تو پھر اعضا بھی صحیح سالم نہیں رہتے. تو اس لیے اس مجاہدے سے متعلق جو بات آپ کی خدمت میں گزرانی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ غیر ضروری کلام مت کرنا, غیر مفید کلام نہیں کرنا, اور مضر کلام تو کرنا ہی نہیں. جو کلام ایسا ہو جس کے بظاہر نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو, ایسا کلام بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے چوتھی جو چیز بتلائی جاتی وہ یہ ہے کہ غیر ضروری تعلقات, لوگوں سے زیادہ میل جول یہ نہیں رکھنا, یہ بھی بہت نقصان دہ. اختلاط مال انام, لوگوں کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا, یہ آدمی کو بہت نقصان دہ ہوتا ہے. یکسوئی کے ساتھ آدمیوں کسی کام میں لگے رہنا چاہیے, یکسوئی ختم ہو جاتی ہے اختلاط سے. لوگوں کے ساتھ زیادہ ملتے جلتے رہنے سے یکسوئی باقی نہیں رہتی, ہر ایک سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا, بلکہ زیادہ نقصان ہوتا ہے. آدمی باہر تو اس وقت میں نکلے جبکہ اپنے تحفظ کا انتظام کر لے, اپنا تحفظ کیے بغیر باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں. اس وقت میں ہم لوگوں کی جو حیثیت ہے وہ چمنی جیسی, چمنی ہے, باہر نکل گئے تو کیا ہوں گا, ہوا کا ایک جھونکا اسے بجھا دے گا. اس واسطے پہلے اپنی حیثیت, جب تک کہ چمنی ہے کہاں رہنا, اندر کمرے میں میرا اندر رہنا تو محفوظ ہے. اس کو اگر حباب لگ گیا تو اندر کے کمرے کے محراب میں سے دہلان میں تک آ سکتے ہیں, باہر پھر بھی نہیں آ سکتے. حباب سے ترقی کر کے قندیل بن گئے تو اب باہر نکلنے کی تھوڑی سی گنجائش ہے, مگر وہ بھی زیادہ نہیں. قرب و جوار میں ہلکے پھلکے انداز میں آتے ہیں, لے کے پھر سکتا ہے اسے. ہاں پیٹرومیکس ہو جائیں جی, بلب بن جائیں, برقی بلب بن جائیں تو وہ آدمی باہر نکل سکتا. ہواؤں کے جھکر چلتے رہیں, بارشیں ہوتی رہیں, چلتا رہتا کام, تو مراحل ہے نا. اب یہ کچھ بھی نہیں ہے, جا کے اختلاط شروع کر دیں گے تو بے دینی کے ماحول والے لوگ سارے موجود ہیں. ہمارے پاس دین کی معمولی سی چنگاری اور ایمان کی ہلکی سی ایک چمنی ہے. اس واسطے منع کیا جاتا ہے اس بات سے کہ غیر ضروری ملنے جلنے سے پرہیز کریں. بہت نقصان دہ بتلاتے تھے ہمارے اکابر اور بڑے اس کو, اس سے دوستیاں بڑھتی ہیں. اب دوستی کس سے کرنا کس سے نہیں کرنا وہی نہیں معلوم. جو وقت اپنا زائد اپنے کو ملے اس میں کوشش کریں ساتھی اس بات کی کہ کسی عالم ربانی, کسی بزرگ, کسی اپنے سے جن کو دینی اعتبار سے طبیعی مناسبت ہو ان کے پاس وقت گزارنے کی کوشش کریں. مسجد والے پاکیزہ ماحول میں اپنے آپ کو رکھیں. غلط صحبت سے تو بہت بچنا, بے دین آدمیوں کو دوست نہیں بنانا. جن کے پاس اللہ, دین, شریعت کا کوئی پاس لحاظ نہیں ہے, ایسوں سے اپنا ربط تعلق نہیں رکھنا. اس واسطے کہ اس سے پھر اپن بھی متاثر ہو جاتے, پھر وہی قصہ ہو جاتا. کون سا مینڈک اور چوہے کا. سنا ہے کہ مینڈک اور چوہا یہ دونوں ایک دن ایک تالاب کے کنارے مل گئے. چوہا تو گیا تھا پانی کے قریب میں, ٹون تلاش کر رہا تھا اپنے کوئی غذا کو. اتفاق ایسا ہوا کہ مینڈک بھی اندر سے باہر کنارے پہ نکل آیا تو دونوں کا آمنا سامنا ملاقات ہو گئی. ملاقات ہو گئی تو دوستی ہو گئی. اب دوستی ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ یار وقتاً فوقتاً ملا کریں گے, شروع ہو گئی اب دوستی. وقتاً فوقتاً ملنا شروع کر دی. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک ٹائم مقرر ہو گیا کہ وہ روزانہ ایسا شام کے ٹائم میں مثلا مل لیا کریں گے, تو اب شام کے ٹائم ملاقات ہونی شروع ہو گئی. پھر تعلق بڑھا, یوں کہا کہ سحری نہیں ہو رہی, جب جی چاہے اس وقت مل لیا کریں, اس کی کوئی ترتیب نکالو. بولے کیا ترتیب ہو سکتی ہے اس کی؟ تو ایک لمبی ڈوری لینا, ایک پاؤں کو تم باندھ لو, ایک پاؤں کو میں باندھ لیتا ہوں, لمبی رہے ہو, میں اپنے پانی میں گھومتا پھرتا رہوں, تم اپنے خشکی میں گھومتا پھرتے رہو, جب بھی ملنے کی خواہش ہو ذرا اسے پکڑ کے کھینچو, تو معلوم ہو جاتا ہے کہ دوست بلا رہا. تو جس کو خواہش ہو وہ کھینچ دے, بولے وہ بھی ٹھیک ہے تدبیر. اب وہ دونوں مشغول ہیں اپنی ٹانگوں پہ رسی باندھے ہوئے اپنے اپنے کام میں, اوپر چوہا ہے اندر مینک موجود ہے. اوپر چوہا جو خشکی پہ ٹہل رہا تھا تو چیل دیکھی, وہ چیل دیکھ کے آ کے چوہے کو اس نے جھپکا مار کے پکڑ لیا. اب لے کے اوپر جانی شروع ہو گئی, تو اب مینک صاحب سوچ رہے کہ آج کا یہ کیا حال ہے کہ میں مسلسل کھینچتا چلا جا رہا ہوں. آخر کار وہ بھی پانی سے نکلا اور فضاؤں میں معلق, وہ بھی چیل کے حوالے ہو گئے. یہ ہوتا نقصان بھائی, اپنے ہم جنس سے تعلق رکھو. جو دیندار ہے اس سے تعلق رہے, جو بے دین ہے اس سے کہے گا تعلق. جس کے پاس قرآن و سنت کی اہمیت ہے اس سے تعلق رکھو, جس کے پاس قرآن و سنت کی اہمیت نہیں اس سے کہے تعلق. جس کے پاس احکام شریعت کی عظمت ہے اس سے تعلق رکھو, جس کے پاس احکام شریعت کی عظمت نہیں اس سے تعلق کیوں رکھتے؟ یہ بہت نقصان دے. ہمارا رہا سہا دین بھی اجڑ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے غلط صحبت سے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوستی کو بنیاد بنا کر آدمی کا دین بدلا دیا. یوں فرمایا کہ دوست جیسا دین ویسا اس کا. حدیث میں جو بات آئی وہ یہ ہے کہ آدمی کا دوست جیسا اس کا دین ویسا. المرء علی دین خلیلی, آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہے, جیسا اس کا دوست ویسا اس کا دین. بے نمازی دوست ہے, سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا دین بھی بے سرا ہی ہے. اس لیے کہ نماز تو سر ہے نا, نماز دین کا سر ہے. اب اگر بے نمازی کوئی دوست ہے تو پھر اس کا دین بھی بے سرا ہے. ہو ایک ہے ضرورت کے بقدر ان سے تعلقات کا قائم کرنا. کوئی دکاندار ہے جی, وہاں تو جانا آنا پڑتا ہی. کاروبار ہے, ان سے ملنا جلنا پڑتا ہی. کاروبار کی حد تک ملنا جلنا ایک الگ چیز ہے, دوستی کا تعلق دل سے ہے. دل سے وابستگی نہیں رہنا, دل سے تعلق نہیں رہنا. کاروبار اور معاملات کی حد تک کسی کے پاس آنا جانا ہو, اس کا نام دوستی نہیں. اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, ملنا جلنا, بار بار ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنا, ایک دوسرے سے گویا قلبی تعلق, یہ نہیں رہنا چاہیے بے دین آدمی سے. اس واسطے کہ جیسا دوست ویسا اس کا دین. اور یہ دوستی تو اچھے اچھوں کو خراب کر دے رہی, اچھے اچھے بالکل یہ خراب ہو جا رہے. پابندی سے نماز پڑھنے والے کبھی نماز کو نہیں آ رہے, دوست نہ ایسے پکڑ لیے. اور حرام کاموں سے بچنے والے حرام کاموں میں گرفتار ہو گئے, دوستیاں ایسی بنا لی. اور غلط دوستیاں تو آدمی کو نہ صرف یہ کہ غلط کام کی طرف لے جا رہے ہیں, بلکہ دین سے بھی نکال دے رہے ہیں, پورے اسلام سے بھی خارج ہو جا رہے ہیں, مرد بھی اور عورتیں بھی. ناجائز تعلق ہو گئے جی ایک دوسرے سے, ایک مسلمان اور ایک عیسائی جی, لڑکی سے نہیں, مسلم لڑکی عیسائی لڑکا, دونوں سے دونوں تعلق ہو گیا ناجائز. اب لاج سمجھا رہے ہیں بچی کو, جناب ماننے کو تیار ہی نہیں, اب آ کے بول رہے ہیں, مسئلہ پوچھ رہے ہیں ہمارے سے. مول صاحب میرا جی میں آ رہا, اس کو زہر دے دینا. بول کے دے سکتے ہو نہیں دے سکتے؟ زہر تو پہلے دے چکے. آخرت تباہ کر کے, دین برباد کر کے, ایمان خراب کر کے, تو سب سے زیادہ قاتل زہر دے چکے. تو اس لیے اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھے جو ہمارے اقابی نے بتایا کہ مجاہدات کی لائن میں اختلاط مال انعام لوگوں سے ملنے جلنے سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. بعض بعض لوگوں کو خیال ہو جاتا ہے کہ نہیں ملتے رہے نہیں جلتے رہے تو لوگ سمجھتے وہ بہت مغرور ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. وہ سمجھتے رہے, ان کے سمجھ کا کوئی اعتبار نہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. مخلوق کا کسی چیز کو سمجھنا کچھ ہمارے کسی مسئلے کو نہ بناتا نہ بگاڑتا. پوری مخلوق بالفرض کسی کے متعلق یہ بولے کہ صاحب یہ جنتی ہے تو ان جنتی نہیں ہو جاتا, یاد رکھنا یہ بات. اور پوری مخلوق کسی کو کہتے کہ یہ جہنمی ہے, جہنمی نہیں ہو جاتا. مخلوق کے بولنے سے کوئی مسئلہ مرتب ہوتا ہی نہیں, تو اللہ کے کرنے سے ہوگا, اللہ کے بولنے سے ہوگا. تو اس لیے یہ مخلوق یہ سمجھتی ہے, مخلوق یہ سمجھتی ہے, فلانا یہ سمجھتا, فلانا یہ سمجھتا نہیں. آپ تو بڑوں کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے یہ کثرت اختلاط سے رکنا چاہیے, ایک سوئی قائم کریں زندگی میں, زیادہ میل جول سے پرہیز کریں. خصوصیت کے ساتھ غلط صحبت سے تو بالکل یا توبہ کر, بہت نقصان دہ. بچیاں ہیں تو بچیوں کے ساتھ غیر ضروری تعلق نہ رکھیں, اور بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ غیر ضروری تعلق نہ رکھیں. اس سے دنیا اور دین دونوں کا نقصان ہے. کسی چیز میں پھر جماؤ اور بہتری پیدا نہیں ہوتی. اسی لیے بزرگوں نے بتایا کہ کم سے کم لوگوں سے ملنا, جب شدید ضرورت پڑ جائے تب تو ملو, ورنہ بس ایک سوئی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہو. تو یہ چند باتیں جو اس موقع پر آپ کی خدمت پر رکھی گئی ہیں اسی پر اکتفا کیا جا رہا ہے. تو بہرحال آج کی ابتدائی اس مجلس میں تھوڑی سی تصوف سے متعلق تعریف اور غرض اور اس کی اہمیت اور ضرورت سے متعلق بات سناتے ہوئے یہ بتلایا گیا کہ مقصد کی تکمیل کے لیے ضرورت پڑتی ہے مشائخ طریقت سے وابستگی کی, اور مشائخ طریقت کیسے ہوں اس کی بھی نشاندہی کر دی گئی, اس کا خاص خیال رکھنا. اور کسی سے تعلق قائم کرنے کا کیا مفہوم ہوتا ہے وہ بھی ذہن میں رہنا, اس سے کوئی غرض دنیاوی وابستہ نہیں رہنا. معاہدہ ہوتا ہے اس سے کہ آپ جو بولے وہ سنتا رہوں گا اور شریعت پر چلنے کا التزام آپ کی نگرانی میں رکھوں گا, یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. اب اس کے لیے وہ حضرات جو ہدایات اور تعلیمات دیتے ہیں ان میں سے ابتدائی تعلیم کا کچھ حصہ آپ کو سنایا گیا ہے کہ پیٹ بھر کر تو کھا لو, جی بھر کر مت کھاؤ. 6-7 گھنٹے ضرور آرام کرو, اس سے زیادہ اور اس سے کم مت کرو. باقی زبان پر قابو پانے میں اور لوگوں سے میل جول میں کافی محتاط ہو جانے کی ضرورت ہے. زبان مکمل اپنے قابو میں رہے اور جہاں تک ہو سکے اختلاط سے بچنے کی کوشش ہو. اللہ تعالیٰ جل شانہ علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائے. ابھی مشورہ ہوگا انشاءاللہ العزیز مشغولی کا, اس کے بعد میں اعلان کر دیا جائے گا. ویسے آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ آج کی یہ جو مجالس ہیں یہ شام تک انشاءاللہ عشاء تک چلتی رہیں گی. ابھی ناشتے کے بعد بھی مجلس ہوگی اور پھر ظہر کے بعد بھی, عصر کے بعد بھی, مغرب کے بعد بھی انشاءاللہ تفصیلی خطابات بھی ہوں گے. بہنوں اور بھائیوں دونوں کے لیے اجتماع میں دین کی بات سننے کا انتظام کیا گیا ہے. خواتین کے لیے مدرسے معظم شاہی ہائی اسکول میں, اور مردوں کے واسطے مسجد واحد خاتون میں. اس موقع کو خصوصیت سے اہلیان محلہ غنیمت جانے اور بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، بدا نشیم اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ موت کو بھی جوڑ دیا ہے. سورہ ملک کی ابتدائی آیتوں میں بتایا گیا، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. مفهوم یہ ہے کہ بڑی بڑی ہے وہ ذات جس کے قبض قدرت میں ہر چیز پر بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. اور زندگی کیوں دی؟ اس کی غرض و غایت بتلائی گئی، تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اور اللہ کی ذات بڑی غالب ہے اور بڑی بخشنے والی ہے. تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس کو زندگی ملی ہے اس کو مرنا ہے. جیسا کہ مشہور مقولہ ہے کہ ساری چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ موت اٹل ہے. بادشاہ ہو یا غریب ہو، فقیر ہو یا امیر ہو، کالا ہو یا گورا ہو، مشرقی ہو یا مغربی ہو، غرض ہر ایک کو مرنا ہے. موت ایک لازمی شے ہے ہمارے ساتھ لگی ہوئی. قرآن مجید نے یوں کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور قرآن مجید نے ایک مقام پر یوں فرمایا کہ جو کوئی اس روئے زمین پر ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہنے والی ذات تو بس اللہ کی ذات ہے جو بڑے جلال اور اکرام والی. اسی طریقے سے ایک مقام پر نے فرمایا کہ کل شیء ہالك الا وجهه، کہ ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. تو ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز مٹنے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، یہ بار بار بتایا گیا ہے. چیزوں کا فنا انفرادی انداز میں، انسانوں کی اموات انفرادی انداز میں، یہ قیامت صغرا کہلاتی ہیں، یہ چھوٹا فنا کہلاتا ہے. اور یہی فنا اور یہی بگاڑ اور خرابی اجتماعی انداز میں جب ہوگی، جس میں سب اجتماعی طور پر ہلاک اور برباد ہوں گے، موت کے نظر ہوں گے، اور جس میں صرف انسانوں ہی کی نہیں بلکہ تمام تر دیگر کائنات کو بھی گویا قسم کا فنا آئے گا. نظام عالم درم برم ہوگا، چاند اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، ہر چیز اپنے خاص فطری نظام پر جو بنائی گئی ہے اس میں تبدیلی آ جائے گی. پارعم کی مختلف صورتوں میں جس کا تذکرہ ہے، جس کو ہم قیامت سے تعبیر کرتے ہیں، وہ قیامت کبریٰ ہے، وہ عالم کا اجتماعی فنا ہوگا. اور یہ حقیقت بار بار یاد رکھی جانی چاہیے اور یاد رکھنا ہے اس کو کہ ہم کو فنا ہونا ہے، مرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پاک ارشادات میں یہ بات بتلائی ہے کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اکثر ذکر ہاضم اللذات الموت،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. آدمی موت کو یاد کرے. یہ ہمارے لیے خصوصی سے نوجوانوں کے ذہنوں میں یا نوجوانوں کے معمولات میں مختلف عجیب عجیب چیزوں کو یاد کرنے کا رجحان ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک ارشاد کی روشنی میں ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم کو موت بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو یاد کرتے رہنا. اور فرمایا کہ وہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیزیں. آدمی مختلف قسم کی لذتوں میں گرفتار ہوتا ہے اور محو ہو جاتا ہے. پیسہ کمانے کی لذت ہے یا پیسے خرچ کرنے کی لذت ہے, یہ جسمانی لذتیں ہیں, یہ زبانی چٹخارے ہیں, یہ اسی طریقے سے مختلف شکلیں ہیں لذتوں کی. ان لذتوں میں آدمی کھو جاتا ہے. ان لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت ہے. اس کو یاد کرتے رہنا. اس موت کو یاد کرنے کی ترتیب تو یہی ہے کہ اپنی موت کو آدمی یاد کرتا رہے. ایک ترکیب یہ ہے کہ آدمی دوسروں کی اموات میں جاتا رہے. ایک ترکیب یہ ہے کہ قبرستان جایا کرے تاکہ اپنی موت یاد آئے, گزرے ہوئے لوگوں کو یاد کریں. تو موت کو یاد کرتے رہنے کا کثرت سے حکم. ایک جنازہ جا رہا تھا تو ایک صاحب, ایک بزرگ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے. تو ان بزرگ نے کہا کہ تیرا جنازہ ہے. وہ تھوڑا سا ناراض ہوا تو فرمایا کہ اگر تجھے یہ بات ناراض کا سبب بنتی ہے کہ یہ تیرا جنازہ ہے تو یہ سمجھ لے میرا جنازہ ہے. یعنی وہ تذکیری پہلو سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھئی ہر جنازے کو آدمی اپنا جنازہ سمجھے کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو کیا ہوتا اور میں نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. اور موت کو یاد رکھنے کا, یاد کرنے کا مفہوم اور مقصود ہی یہی ہے, اس سے مطلب غرض ہی یہی ہے کہ آدمی موت کے بعد والی زندگی کے لیے کوشش کر لے اور محنت کر لے. مثلا توبہ کا مضمون ہے, جیسا کہ مشہور جملہ ہے کہ عجلوا بالتوبۃ قبل الموت, کہ توبہ کرنے میں جلدی کرو موت سے پہلے. عجلوا بالتوبۃ قبل الموت. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے, اپنے نفس کی مکاریوں کو پہچان لے, اپنے نفس کی چال بازیوں کو پہچان لے, اپنے نفس کی دھوکہ دینے کی کیفیتوں کو پہچان لے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ کام کر لے. موت کے بعد جو زندگی, عالم برزخ کی زندگی, عالم آخرت کی زندگی, اس میں کام آنے والے کام وہ کر لے. اس کو عقل مند فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عقل مند کون ٹھہرا حدیث شریفہ کی روشنی میں؟ ایک حدیث شریفہ کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی عقل مندی اللہ کے خوف کو بتلایا ہے. تقوی, خوف, خشیت الہی جس میں ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی